رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبلهم من دار فجعل يمسح خديه أحد واحدا واحدا، وأما أنا فما ساق الدنيا فوجدت بيدي مرحا أو ريحا كأنما أخرجها من جنة عقارين. رواه مسلم رحمه الله. وذكر حديث جابر رضي الله عنه سمي باسمه في باب الأسامي، وحديث سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال إذا قدم النبوة في باب أحلام الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی نماز پڑھی. پہلی نماز سے مراد ہے ظہر کی نماز. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کو اول نماز کیوں کہا گیا؟ تو امامت جبرائیل والی جو روایت ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل نے آ کر کے امامت کرائی تھی، اس میں اول نماز انہوں نے ظہر کی پڑھائی تھی. اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے فجر تو بستر میں ادا کرتے ہیں، اسی لیے ادائیگی کے اعتبار سے اول نماز ان کی عام متن ظہر ہوتی ہے. بہت کم مخلص آپ جیسے مسلمان ہیں جو فجر کو اول سمجھ کے ادا کرتے ہیں. یا یوں کہو کہ فجر کی نماز رات کی نماز ہے، اس لیے کہ یوم عرفی طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے. طلوع آفتاب تک لیل عرفی کہی جاتی ہے، اسی لیے یوم عرفی کی اول نماز ظہر کی نماز ہوئی، اس اعتبار سے اس کو ظہر کو اول کہا گیا. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف نکل کر تشریف لے گئے، اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، تو راستے میں بچے ملے، فاستقبلہ ولدان. حضور نماز پڑھ کے نکلے اور راستے کے اندر بچوں کی ملاقات ہو گئے. معلوم ہوا کہ محلے کے بڑے بزرگ لوگ مسجد جاوے آتے ہوئے بچوں کی اس طرح ملاقات کرے، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے. تو حضور ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ایک ایک کر کے اپنا دست مبارک پھرا رہے تھے. جو چھوٹے بچے حضور کو سامنے ملے راستے میں، تو ہر ایک بچے کے رخسار کے اوپر حضور اپنا دست مبارک پھرا رہے ہیں، پیار سے، محبت سے، بطور برکت کے، بطور دعا کے. ابھی جو خد کا لفظ ہے، واحد اور تثنیہ دونوں طریقے سے آیا ہے، دونوں صیغے سے اس کی قرات آئی ہے. اگر واحد کا صیغہ ہو تو جنس مراد لے لینے کی، اور تثنیہ ہو تو ہر ایک کے دو طرف گال ہوتے ہیں وہ مراد لے لینے کا. اب سب بچوں کو ہاتھ پھیراتے پھیراتے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا نمبر بھی آ گیا، سو میں تو میرے دونوں رخسار پر، گالوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرایا، تو میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک یعنی ہتھیلی مبارک میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ میں نے محسوس کی. او ریحن، یا جسد اطہر کی خوشبو میں نے محسوس کی، یعنی آپ کے ہتھیلی کی ٹھنڈک اور جسد اطہر سے نکلنے والی خوشبو میں نے محسوس کی. جیسا کہ صبح بتلایا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی خارجی خوشبو نہ لگاوے تو بھی آپ کے بدن اطہر سے خوشبو ظاہر ہوتی تھی. پھر بھی آپ جو ہے ظاہر خارجی خوشبو بھی استعمال فرماتے تھے, اور اس کا ایک مقصد ہوتا تھا وحی الہی کا استقبال. ملائکہ جو حضور کے پاس آتے جاتے رہتے تھے ان کا اکرام, اور مجلس اقدس میں آنے والے مومنوں کا اکرام, ان مقاصد کے پیش نظر حضور جو ہے خارجی خوشبو بھی لگاتے رہتے تھے, استعمال کرتے رہتے تھے. اور اس سلسلے کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, میرے نام پر سے نام رکھو, یہ نام والے باب میں, اور حضرت صاحب ابن یزید کی روایت احکام المیاح میں, جس میں انہوں نے خاتم نبوت کی طرف نظر کی تھی, وہ گزر گئی. جی,
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطالب الطويل ولا بالقصير, ضخم الرأس واللحية الشيخ من الكفين والقدمين, مشربا نمرا من ضخم الكراديس الطويل المسعودة إلى ما شاء تكفى تكف عنه, كأنما ينحط من صلب لم أر قبله ولا بعده, قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن صحيح.
ہمارے والد مرحوم حیات تھے, تب یہ مسجد نہیں تھی, مسجد اقصیٰ سے نماز پڑھ کے آتے تھے اس طرف سے, تو بچے سب انتظار میں رہتے تھے, سب بچوں کو ملاقات, سلام, دم کرنا, آتے آتے پورے راستے میں ان کا معمول تھا ہمیشہ تھا. پھر کبھی کوئی بچہ نظر نہ آئے تو پوچھتے بھی کہ آج وہ کیوں نہیں آیا, بیمار ہے یا کہیں نانی دادی کے یہاں گیا ہوا ہے. تو یہ بڑوں کا طریقہ رہا, حدیث سے بھی یہ ثابت ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تڑنگے نہیں تھے اور بالکل ٹھنگنے بھی نہیں تھے, سر مبارک بڑا تھا قدرے, اور داڑھی مبارک تھوڑی بڑی تھی, اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم گوشت سے بھرے ہوئے تھے, اور آپ کے اندر لالی سفیدی میں ملی ہوئی تھی. مشرب کے معنی آتے ہیں ایسی سفیدی جس میں لالی ملی ہوئی ہو. زخم القرادیسی, کردوس کی جمع, ہڈیوں کے جوڑ موٹے موٹے تھے. بدن میں کتنے جوڑ ہے دیکھو, یہ بھی ایک جوڑ, یہ بھی ایک جوڑ, یہ بھی ایک جوڑ, تمام جوڑوں کی ہڈیاں موٹی موٹی تھی. طویل المسروبتی, مسروبہ سینے سے لے کر کے ناف تک, بال کی لکیر کو مسروبہ کہا جاتا ہے. طویل المسروبہ کا معنی یہ لکیر بالوں کی لمبی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بال سے بھری ہوئی, اور یہ گورے بدن کے اوپر ایسی بال کی لکیر نہایت حسن کی علامت ہے. جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر کے چلتے تھے, اس طرح چلتے تھے جیسے کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا حسین کسی انسان کو نہیں دیکھا. جی,
وكان ربعة من القوم ولم يكن للجاد القطط ولا بالسبت, كان جعدا وجيا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم, وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدر الأشفار جليل المشاش والكذب أجرب ذو مسجدة شكل الكفين والقدمين إذا مشى يتقلع كأنما يمشي في صبب.
بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طویل روایت ہے حضور کے حلیے مبارک کو بیان کرنے میں. وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کو بیان فرماتے تھے. تو کیا فرماتے؟ کہ حضور بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. الممغاتو طویل البائن کو کہتے ہیں، بہت زیادہ لمبا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے. اب قصیر کے ساتھ متردد کی صفت آئی، اس صفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہایت ٹھنگنا پن. دوسرا معنی آتا ہے ٹھنگنے پن کی وجہ سے اعضا ایک دوسرے میں گھسے گھسے، ملے ملے، جڑے جڑے، گتھے گتھے معلوم ہوئے. جو آدمی ٹھنگنا ہوتا ہے اس کے بدن کے اعضا کیسے لگتے ہیں؟ کہ سب اعضا ایک دوسرے میں گتھے گتھے ہیں، جڑے جڑے، ملے ملے، اس طریقے کے معلوم ہوتے ہیں. تو حضور اتنے ٹھنگنے نہیں تھے کہ اعضا ایک دوسرے میں گتھے اور جو ہے گھسے ہوئے ہو، یعنی زیادہ ٹھنگنے نہیں تھے. اور آپ لوگوں میں درمیانہ قد تھے، ربعتن کے معنی درمیانہ، لوگوں میں درمیانہ قد تھے. اور آپ کے بال زیادہ گھنگریالو نہیں تھے. جادل قطط کے معنی آتے ہیں زیادہ گھنگریالو، اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے. کان جادن رجیلن، ہلکا سا بل والے بال تھے. دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ وانکوڑیے، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں بلدار، خمدار. تو اس طریقے سے تو ہلکے ہلکے بلدار، ہلکے ہلکے خمدار، یعنی تھوڑے بہت جو ہے وانکوڑیے بال تھے. ولم یکن بالمطہم، مطہم کہتے ہیں جاڑے آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے آدمی، موٹے نہیں تھے. مکلسم، مکلسم کے معنی آتے ہیں بالکل دبلا پتلا ہونا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دبلے پتلے، ایک دم کمزور بھی نہیں تھے. وکان فی الوجہ تدویر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اندر کچھ گولائی تھی، چہرے انور کے اندر کچھ گولائی تھی. ابیض مشرب، سرخی مائل سفیدی تھی. ادعج العینین، آنکھ کے اندر کالا پن بہت زیادہ تھا، آنکھ کے اندر کالا پن بہت زیادہ تھا. احدب الاشفاری، آنکھوں کی پلکیں بڑی بڑی تھیں. اجفان، بال پلک کے زیادہ تھے، اور جو ہے بال زیادہ ہوئے تو آنکھ کو میل اور کچرے سے زیادہ بچا کر کے رکھے، اور آنکھ کی میل اور کچرے سے زیادہ صفائی ہو جاوے. جیسے کہ جھاڑو جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنی صفائی زیادہ ہوگی، تو یہ بال جو ہے وہ تو صفائی کا کام کرتے ہیں، بال جو ہے وہ گندگی کو روکنے کا کام کرتے ہیں، بال جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت ہے جو پلکوں کے اوپر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بڑی بڑی تھیں. جلیل المشاشی والقتدی، جلیل کے معنی بڑا ہونا، مشاش کے معنی آتے ہیں جوڑوں کی ہڈیاں، جوڑوں کی ہڈیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، ابری ابری، اور قطت کے معنی کندھا، گویا کہ دونوں کوہنی، دونوں بازو، دونوں گھٹنے، کندھے، جہاں کہیں بھی یہ جو بڑے بڑے جوڑ ہوتے ہیں اس کی ہڈی کیسی تھی؟ بڑی، ابری ہوئی، مضبوط تھی. اور یہ تندرست فٹنس باڈی کی علامت ہے. اجراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر بال نہیں تھے, بدن کے اوپر بال نہیں تھے. کیا مطلب اجرت کے معنی بدن کے اوپر بال نہ ہونے کے؟ دیکھو سمجھو, یہ جو تھی لکیر مبارک یہاں پر سینے سے لے کر کے ناف تک, وہ تو ہیں ذو مسروبہ تین, وہ لکیر تو تھی اور وہ پوری بال سے بھری ہوئی لکیر تھی. دوسری بات, بدن کے اوپر جو زائد اور فالتو بال ہوتے ہیں جو انسان کی خوبصورتی کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں, وہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نہیں تھے. مثلا یہ بال, تو بعض لوگوں کو دیکھنا کہ یہاں پر بہت بال ہوتے, کالے کالے جھمے جھمے, بعضوں کو یہاں پر بھی بہت بال ہوتے ہیں, کالے کالے گنجان گنجان, بعضوں کو یہاں کندھے کی طرف بھی بال ہوتے ہیں, بعضوں کو ران پر پنڈلی کے اوپر پیٹ کے اوپر بھی بہت بال ہوا کرتے ہیں. ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. یہ اجردو کا مطلب یہ ہے. ہاں, جو کہیں کہیں معمولی ہلکے ہلکے بال ہوئے وہ حسن کے منافی نہیں ہیں, وہ خوبصورتی کے منافی نہیں ہیں. اسی لیے حسن پرست لوگ اس طرح کے بالوں کو باقاعدہ صاف کرواتے رہتے ہیں, مختلف دوا وغیرہ لگا کر کے پورے بدن کو چکنا رکھنے کے واسطے. عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں, مرد بھی ایسا کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے اوپر زائد فالتو بال نہیں تھے. اب دیکھو, سر کے بال اور داڑھی کے بال تو ہے ہی ہے, موئے زیر ناف بھی ہے, بغل کے اندر بھی بال ہیں, آپ اکھاڑتے تھے اس کو, لیکن اس کے علاوہ پورے بدن کے اوپر زیادہ فالتو بال نہیں تھے. شسن الکفین والقدمین, دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم پر گوشت تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یتقلع, پوری طاقت سے قدم اٹھاتے, پوری قوت سے قدم اٹھاتے, ایسا لگتا کہ کسی ڈھلان کی طرف چل رہے ہیں, کسی ڈھلان کی طرف چل رہے ہیں, اوپر سے اتر کر ڈھلان پر جا رہے ہیں, ایسا معلوم ہوتا تھا سینہ آگے جھکا کر کے. وَإِذَا اِلْتَفَتَ اِلْتَفَتَ مَعًا, جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہوتے, جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہوتے. دیکھو دنیا کے اندر جو ہے نا, متکبرین کا انداز ہے نظر چرا کے دیکھنا. متکبرین جب کسی کی طرف دیکھنا ہوتا ہے تو نظر چرا کے باڑی باڑی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے کم ظرف لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے معمولی گردن سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ناز و نخرے سے بیٹھنے والے لوگ. آپ دیکھیں گے اس وقت کے کہنے والے بڑے لوگ, وہ لوگ ناز نخروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو ذرا سا یوں کریں گے, ذرا سا یوں کریں گے, اور بہت ہی ٹھاٹ ماٹ میں باتیں کریں گے. اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا نہیں ہوتا تھا, بلکہ دیکھنا ہوتا تو پورے طور پر گھوم کے دیکھتے تھے. کیا فرمایا؟ پورے طور پر متوجہ ہوتے تھے تاکہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ حضور ہمارے ہمدرد ہے, پورے ہماری طرف متوجہ ہو گئے, اور کامل توجہ ان کی طرف ہو سکے. پوری موڑنے کے اندر یہ ہے کہ کامل توجہ ان کی طرف ہو جائے گی اور سامنے والا آدمی محسوس کرے گا کہ دیکھو یہ ہمارے کیسے ہمدرد ہے, کیسے خیر خواہ ہے, پورے طور پر ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں. بین کتفیہ خاتم النبوۃ, دونوں کندھوں مبارک کے درمیان میں نبوت والی مہر تھی، اور وہ خاتم النبیین، معنی بتلا دیا تھا کہ نبیوں کو ختم کرنے والی مہر تھی، گویا کہ آپ کے اوپر حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور وہاں مہر لگ گئی. جی اجود الناس صدرن، سینے کے اعتبار سے بڑے سخی تھے، یعنی دل و جان سے حضور سخاوت کرتے تھے. دوسرا مطلب، آپ کی سخاوت طبعی تھی. بعض لوگ بتکلف سخاوت کرتے ہیں، یعنی دل نہیں چاہتا پھر بھی کہتے ہیں خود تو دینا ہی چاہیے، پھر دل کہتا ہے نہیں نہیں دو گے تو بھی چلے، نہیں نہیں دینا ہی ہے، بتکلف سخاوت، پھر بہت ہمت کر کے 5 روپے کی سخاوت کر ڈالتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، بلکہ طبعی سخی تھے. بتکلف سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ سخاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حضور سخاوت کرتے تھے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ فراخ اور دلیر تھے، فراخ اور دلیر تھے. اجود الناس صدرن کا مطلب کیا مطلب فراخ اور دلیر ہونے کا؟ تکلیف پہنچانے والی حرکتوں سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے، تکلیف پہنچانے والی حرکتوں سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے. یعنی کوئی ایسی حرکت کرے کہ جس سے تکلیف پہنچے تو حضور اتنے جلدی تنگ دل نہیں ہوتے تھے، بلکہ درگزر سے کام لیتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی گاڑی بہت جلدی پک اپ پکڑ لیتی ہے، یعنی یہ بہت جلدی گرم اور غصے ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، یعنی تکلیف پہنچانے والی کوئی حرکت کرے تو ابھی حضور جلدی تنگ دل نہیں ہوتے تھے. چوتھا معنی، جود و عطا، بخشش، چاہے علم کی ہو چاہے مال کی ہو، حضور اس میں بخیل نہیں تھے، بلکہ علم اور مال، دین اور دنیا دونوں کی سخاوت بہت وسعت سے کرنے والے تھے. اور ایک معنی یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے آپ کا دل لگا رہتا تھا، اللہ سے آپ کا دل لگا رہتا تھا. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، لہجے میں لوگوں سے سب سے زیادہ سچے تھے. کیا مطلب؟ ہمیشہ سچی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، ہمیشہ سچا کلام. بعضوں نے یہ مانا کیا باوقار کلام ہوتا تھا حضور کا، پروقار کلام ہوتا تھا. ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ نہایت صاف ستھرا انداز میں آپ بولتے تھے، ہر ایک کو سمجھ میں آ جاوے ایسی صاف ستھری بات بولتے تھے. ایک معنی یہ ہے کہ موقع محل کے مناسب شاندار لہجے میں حضور گفتگو فرماتے تھے، اور مخارج کی ادائیگی بھی بہت عمدہ ہوا کرتی تھی، شاندار ادائیگی، ہر ہر لفظ کو عمدہ انداز میں ادا کرنا، یہ سب چیزیں وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً میں شامل ہے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور طبیعت کے اندر حضور بہت نرم تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، طبیعت میں بہت نرم تھے آپ طبیعت کے اعتبار سے. وَأَكْرَمَهُمْ عَشِيرَةً، اور خاندان کے اعتبار سے بڑے معزز اور بڑے مکرم تھے، خاندان کے اعتبار سے بڑے معزز اور بڑے مکرم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من رآہ بدیہتن حابہو، جو اول مرتبہ حضور کو دیکھے یا یوں اچانک حضور کو دیکھے تو وہ ہیبت کھا جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، دیکھ کر کے پر ہیبت ہو جاتا تھا، اول مرتبہ دیکھے اچانک دیکھے وہ آدمی. ومن خالتہ معرفتن احبہو، اور جو حضور کے ساتھ خلط ملت رکھے تعارف اور پہچان سے، تو وہ حضور سے والہانہ محبت کرتا ہو جاتا تھا. تو واقفیت اور پہچان کے بعد جو حضور کے ساتھ خلط ملت رکھتا وہ عاشق اور محبت کرنے والا ہو جاتا تھا. ان دونوں جملوں کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے واقف نہ ہو تو آپ کی باوقار شخصیت کو دیکھ کر کے اول مرحلے میں مرعوب ہو جاتا تھا، لیکن جب اس کو اخلاق کا تجربہ ہوتا، حضور کے ساتھ کھلتا ملتا رہنا، بیٹھنا اٹھنا، ملنا جلنا ہوتا تھا، تو پھر حضور کا عاشق اور دیوانہ ہو جاتا تھا. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. تو ہیبت اور خوف دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. ہیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آدمی کو سامنے والے کی طرف سے عظمت، سامنے والے کی عظمت، بزرگی، اچھے اخلاق اور دبدبا دیکھ کر کے دل کے اندر جو رعب اور ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو ہیبت کہتے ہیں. سامنے والے کی عظمت، بزرگی اور ان کے کمالات اور ان کی شان شوکت کی وجہ سے دل کے اندر جو ہیبت اور ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو ہیبت کہتے ہیں. اور سامنے والا اگر کوئی ضرر پہنچائے گا، مار دے گا، نقصان پہنچا دے گا، اس کی وجہ سے جو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کو خوف کہا جاتا ہے. یہ خوف اور ہیبت کے درمیان کے اندر فرق باریک ہے. یقول ناعتہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرے، تو خود راوی مراد ہے یا ایک عموم مراد ہے کہ جو بھی حضور کی نعت اور صفت بیان کرنا چاہے وہ زبان سے اخیر میں کیا کہے گا؟ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حضور سے پہلے کسی انسان کو نہیں دیکھا، اور حضور کے بعد بھی کسی انسان کو حضور جیسا نہیں دیکھا. یعنی ایک آدمی حضور کے اوصاف، کمالات، اخلاق، عادات کو بیان کرے بیان کرے، آخر میں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جیسا آج تک اور آئندہ کبھی کوئی دیکھنے کو ملے گا نہیں. جی.
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق طريقا فيتبعه احد الا عرف انه قد سلكه من طيب عرقه، وقال من ذكر عرقي. رواه الدرعي رحمه الله.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر کے تشریف لے جاتے، فیتبعہ احد، پھر اس راستے کے اوپر کوئی دوسرا شخص گزرتا. حضور گزر کے تشریف لے گئے، پھر حضور کے گزر جانے کے بعد کوئی دوسرا شخص وہاں سے گزرتا. الا عرف، مگر اس گزرنے والے کو پتہ ہی چل جاتا کہ انہ قد سلکہ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چل کے گئے، گزر کے گئے ہیں. کیسے پتہ چل جاتا؟ حضور کی خوشبو مبارک سے. یہ جو ہے نا عرفن، بو اور خوشبو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن خوشبو کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو حضور کی پاکیزہ خوشبو کے ذریعے سے پہچان ہی لیتا تھا. یعنی حضور جب گزرتے تھے تو آپ کے جسد اطہر کی پاکیزہ خوشبو راستے کے اوپر برقرار رہتی تھی, اور بعد میں گزرنے والے کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ ابھی حضور یہاں سے گزرے, بلکہ وہ خوشبو سے ہی اندازہ ہو جاتا کہ ابھی یہاں سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. اس طریقے کا معاملہ تھا. جی کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, دوسرے انبیاء کو یہ خصوصیت نہیں ملی. چلو یہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں, ابو عبیدہ ابن محمد. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربیع بنت معوز بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عورت کے بڑے کارنامے ہیں, اس نے ان کو میں نے پوچھا کہ آپ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو, خوبیاں بیان کرو. تو ربیع کہنے لگی, اے میرے پیارے بیٹے, اگر جو تو حضور کو دیکھ لیتا نا تو ایسا لگتا کہ جیسے کہ سورج طلوع شدہ ہے, یعنی ایسا دبدبا اور ایسا جلال محسوس ہوتا جیسے کہ سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد سورج کا کیسا دبدبا اور کیسا جلال ہوتا ہے, اس طرح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. چلو یہ سب روایتوں کے ترجمے دماغ میں فٹ کر لو تو شمائل ترمذی آسان, پوری دورے کے سال آسان ہو جائے گی. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم سے منقول ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی کی رات میں دیکھا, لیلتن اضحیان, چاندنی کی رات یعنی جس میں چاند کی روشنی, چاند کی چاندنی پورے جگت کے اندر پھیلی اور جگمگا رہی ہو, اس میں میں نے حضور کو دیکھا. تو راوی دیکھو کیا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ میں ایک نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور ایک نظر چاند کو دیکھتا, یعنی ایک حضور کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا, حضور کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا, اس طرح تقابل کر رہے ہیں راوی. اور حضور کے جسد اطہر پر لال رنگ کا جوڑا تھا, وہی دھاری دار. فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ, تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. چودھویں کے چاند سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے. بعض حضرات نے یوں بھی بیان کیا کہ چاند کے اندر صرف ظاہری حسن, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہری حسن تو تھا ہی اور باطنی حسن بھی حضور کے اندر تھا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چاند کے اندر تو بیچ میں سیاہی بھی نظر آئے گی, لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا من کل الوجوہ حسین اور خوبصورت ہی تھے. یہ بھی ہے کہ چاند کا حسن و جمال چند روزہ ہوتا ہے ہر مہینے میں, لیالی البیز, تیرہویں رات, چودہویں رات, پندرہویں رات, یہ لیالی بیز میں چاند کی چمک کامل ہوتی ہے, جبکہ یہ چمک تو رات دن ہر وقت کامل اور جگمگاتی ہوئی ہوتی تھی. یہ ذاتی جذبات اور عقیدت و محبت کا اظہار ہے اس روایت میں. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, پڑھو آگے, من وجہ کل منیری لقد نور القمر, یعنی آپ کے چہرے انور ہی سے چاند کو روشنی ملی. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو, یہ قصہ مختصر. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان الشمس تجري في وجهه, وما رايت احدا اسرع في مشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانما الارض تبقى له, انا لنجد ان احسن عملته لغير مختلف. رواه الترمذي رحمه الله.
عربی اور اردو میں حضور کی خوبصورتی کے اشعار یاد کر لو, دو دو چار چار بھی کم سے کم, ایک دو عربی میں دو چار اردو میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی, ایسا لگتا تھا کہ سورج چہرے مقدس کے اندر چل رہا. سورج سے تشبیہ چمک میں ہے, روشنی میں ہے, حرارت میں نہیں ہے. گویا کہ سورج چہرے انور کے اندر جاری اور ساری ہے. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. تیز چلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایسا لگتا تھا کہ زمین حضور کے لیے لپیٹ دی جا رہی ہے, زمین لپٹ رہی ہے. جیسے کہ وہ اب نئی جو نکلی ہے نا, وہ چین ایئرپورٹ اور دوسری جگہ پر ہوتی ہے, آپ کھڑے رہ جانے کا, بس وہ چین چلتی رہتی اور آپ کو اس کے اوپر چلنے کا, تو وہ کیسی فاسٹ 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 چلتی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ زمین لپٹ رہی ہے اور ابھی ہم یہاں تھے وہاں پہنچ گئے تھوڑی دیر میں, قدم ہلائے بغیر. تو گویا حضور کے لیے زمین لپیٹی جاتی تھی, اس طرح آپ چلتے تھے. اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے تھے, ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے تھے. یعنی صحابہ حضور کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں, یعنی ان کو جو ہے پورے اہتمام سے چلنا پڑتا تو حضور کے ساتھ چل پاتے تھے, اور حضور بے تکلف ہو چال چل رہے تھے. یعنی حضور کی تیز رفتاری بلا تکلف تھی, اور جو حضور کے ساتھ چلنا جائے اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی, باقاعدہ تکلف سے حضور کی اسپیڈ اور رفتار پر چلنا پڑتا تھا. وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِثٍ, اور حضور بے نیاز بے تکلف ایسی چال چلتے تھے. جی.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم صموشة, وكان لا يلحق إلا تبسما, وكنت إذا رأيت إليه كنت أطول العينين وليس بأطول. رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک میں خموشتن کے معنی دقت, دقیق, پتلا پن, نازک, یعنی کہ پنڈلیاں بہت جاڑی جاڑی موٹی موٹی نہیں تھی. بعض لوگوں کو ہاتھی پگا روگ ہو جاتا ہے نا, رجل الفیل والا مرض, تو ان بیچاروں کی پنڈلی کیسی موٹی موٹی ہو جاتی ہے. اس طرح کی پنڈلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. وَكَانَ لَا يَضْحَكُ إِلَّا تَبَسُّمًا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضحک مبارک تبسم ہی ہوا کرتا تھا, یعنی عام حالات میں, عام حالات میں حضور صرف تبسم فرماتے تھے. دیکھو تین ہنسنا الگ الگ ہے. نمبر ایک تبسم, جس میں آواز بھی نہ نکلے اور ہنسنے کا مقدمہ, ہنسنے کے مبادیات, جس میں آواز بھی نہ نکلے اور دانت بھی ظاہر نہ ہوئے, اس کا نام ہے تبسم. نمبر دو زحق، جس کے اندر دانت ظاہر ہو جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں لیکن آواز نہیں ہوا کرتی، اور نمبر تین 120 سال کی بڑھیا کے انداز میں جو دانت نکال کے منہ کھول کے کھڑ کھڑاٹ ہنسے، سڑے ہوئے ٹیمپو کی مانند، اس کا نام رکھا جائے گا کہ کہا۔ پرانے ماڈل کا ٹیمپو کی کیسی آواز ہوتی ہے، اس طرح وہ کہ کہا کہلاتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام متن تبسم فرماتے تھے، اور کبھی کبھار آپ نے زح کبھی فرمایا کہ جس کے اندر دانت مبارک ظاہر ہو گئے ہو۔ وَكُنْتُ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کی، میں نے تو میں نے کہا کہ حضور کی آنکھ میں تو سرما لگا ہوا ہے، اکحل العینین، آنکھ مبارک کے اندر سرما لگا ہوا ہے، حالانکہ باقاعدہ سرما لگا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو حضور سرما لگاتے تھے وہ الگ روایت آ رہی آگے، لیکن ہر وقت آپ کی آنکھیں سرمغی معلوم ہوتی تھی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرما آنکھ مبارک کے اندر لگا ہوا ہے، اتنی خوبصورت آپ کی آنکھ مبارک تھی۔ جی دراصل باری تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں باطنی اخلاق کا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، وہاں ان کا ظاہر بھی اللہ بہت عمدہ بناتے ہیں، تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے گرویدہ ہو کر ان کی ایمان کی دعوت کو قبول کر لے رہے ہیں۔ اس لیے کہ جس کی ظاہری شکل کچھ بدی ہوتی ہے تو لوگ جلدی اس کی بات کی طرف آمادہ نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری کمالات، باطنی خوبیاں، ظاہری خوبصورتی، سیرت کی خوبصورتی، باطن کا حسن، سب نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ چلو
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاد الثنيتين إذا تكلم وليه كنون يخرج من بين ثنايا رواه الدارمي رحمه الله۔
یہ سامنے کے جو دانت ہے نا، سنیا الیا، سنیا سفلا، پھر اس کے بازو کے اندر ربائی ہے، ربائی، چار دانت ربائی، اہل لغت کہتے ہیں کہ ربائی راس کے فتح کے ساتھ بولنا فصیح ہے، اور را کے ضمے کے ساتھ غیر فصیح لغت ہے ربائی۔ اب یہ جو اوپر والے جو دانت ہے سنیہ، ان دانتوں کے درمیان کے اندر جگہ خالی ہوئے تو اس کو عربی میں فا لام جیم کے مادے سے تعبیر کرتے ہیں، یہ افلج سنیتین۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے والے دانت کشادہ تھے، آگے والے دانت کشادہ، یعنی دانتوں کے درمیان کے اندر بھی کشادگی تھی اور دانت بھی کھلے کھلے تھے، اور یہ نہایت حسن کی علامت ہے۔ ابھی لوگ کیا کرواتے ہیں، باقاعدہ ڈینٹسٹ کے پاس جا کر پیسے خرچ کروا کروا کر کے دانت کے بیچ والے حصے کو گھسوا گھسوا کر کے دانت کے بیچ میں چوڑائی کرواتے ہیں خوبصورتی کے واسطے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طبعی طور پر ایسا بنایا تھا، اور ربائی کے درمیان کے اندر جو کشادگی ہوتی ہے اس کو فا را قاف کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضور کے دانت مبارک کے درمیان کے اندر کھلی جگہ تھی، اس سے حسن معلوم ہوتا تھا، اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو ایسا لگتا تھا نور کی طرح کوئی چیز دانتوں کے درمیان سے نکل رہی ہے، یعنی کلام کے وقت ایسا لگتا تھا کہ دانتوں کے درمیان میں سے نور جیسی کوئی چیز نکل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور بعض شعرا کہتے ہیں کہ کاف زائدہ ہے، نور ہی نکلتا تھا، کر نور نہیں، نور ہی نکلتا تھا، یعنی جب آپ کلام فرماتے تھے تو آپ کے مبارک دانتوں میں سے نور ظاہر ہوتا تھا. جی. اور بعض لوگ بات کرتے تو تھوک اڑتا ہے ان کے منہ میں سے, ایسے ہوتے ہیں گندے. بعض لوگوں کو دیکھنا تھوک اڑا ہے, یعنی بعض حقیقت میں تھوک اڑاتے ہیں, بعض مجازی تھوک اڑاتے ہیں. مجازی تھوک اڑانے کا مطلب سمجھتے ہو نا, جو ٹھوکم ٹھوک کرتا ہو, بے سروپا بات کرتا ہو, بے سند بات کرتا ہو, تو لوگ کہتے ہیں تھوک اڑا رہا ہے. تو بعض لوگوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے, حقیقت میں بھی تھوک اڑاتے ہیں اور مجازن بھی وہ تھوک اڑاتے ہیں. جی. ہر مدرسے میں ایسے عرف محاورے ہوتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں کوئی ایک عرف ہے کہ کوئی ایسی بے سروپا جیسی بات کرے تو کہتے ہیں کہ یہ حتم الساری کی روایت تو نہیں ہے نا. وہاں بابے قاسم کے پاس ملساری کے درخت ہے, بورسلی گجراتی میں کہتے ہیں, تو اس کو یہ تھا ملساری کہتے ہیں. تو وہاں کی روایت, کہ وہاں کی روایت تو نہیں ہے نا. ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈابل میں کہتے ہیں کہ کولر کی روایت تو نہیں ہے, پانی پینے کے کولر کے پاس طلبا جمع ہوتے ہیں تو وہاں پھر ایسی بے سروپا باتیں چلتی ہیں, تو کہتے ہیں کولر کی روایت تو نہیں ہے نا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگتا تھا, یعنی چہرے کے انوار اور چمک کو دیکھ کر کے صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے. آپ کی خوشی کا اندازہ ہو جاتا تھا آپ کے چہرے انوار کی چمک کے ذریعے سے, اور آپ کا چہرہ مبارک ایسا لگتا تھا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہے, قطعت قمر, چاند کا ٹکڑا لگتا تھا آپ کا چہرہ مبارک. وکنا نعرف ذالک, اور ہم اس چیز کو جانتے پہچانتے تھے. جی. یخدم النبی, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک یہودی بچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا. فمریض, بیمار ہو گیا, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے اور یہ بھی نبی کی سنت ہے, اور اپنے خادم اور ماتحتوں کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے بھی جانا چاہیے, یہ نبوی اخلاق میں سے ہیں. ایسے فی ذاتی ہی بیمار کی عادت سنت عمل ہے. تو اس بچے کے ابا اس بچے کے سرہانے کے پاس تورات کی قرات کر رہے تھے. بچے کے ابا جان بچے کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر کے تورات کی قرات کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, او یہودی, میں تجھے اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں, کیونکہ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, میں تجھے اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں, جس اللہ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا. یہ ہے تغلیظ کا انداز, کہ قسم کو مؤکد اور پکا کرنے کے لیے حضور نے یہ جملہ بڑھایا کہ جس اللہ نے حضرت موسیٰ پر تورات اتاری اس اللہ کے نام کی میں تجھے قسم دے رہا ہوں. اس طرح کر سکتے ہیں, अल्लाह के नाम की कसम खाने के अंदर इस तरह के जुमले के जरिए से ताकीद और कुव्वत और मजबूती पैदा कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाए कि जिस अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया उस अल्लाह की कसम देता हूं, इस तरीके से हल क्या तू पाता है तौरात के अंदर मेरी सिफात को, नात और सिफत दोनों एक ही माने में आते हैं, फर्क इतना है कि नात कहते हैं जाती और बातिनी औसाफ को और सिफत कहा जाता है जाहिरी औसाफ को। तो क्या तू मेरे जाहिरी बातिनी औसाफ को तौरात में पाता है, व मखरजी और मेरे निकलने को भी तू तौरात में पाता है। ये उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का वास्ता देकर फरमाया। हकीकत ये कि तौरात में हुजूर के औसाफ आलिया सिफात आलिया का बयान मौजूद था, लेकिन हुजूर ने उसको अल्लाह के नाम की कसम दे करके सवाल किया। अब मखरजी से क्या मुराद? नंबर एक, बाज ने मुराद लिया है मक्का से मदीना निकल करके तशरीफ लाना, यानी मेरी हिजरत के बारे में कुछ लिखा है तौरात शरीफ में। नंबर दो, इसको जरफे मकान या जरफे जमान मुराद लेवे तो क्या माना होगा? हुजूर की बेअसत बा सआदत के बारे में कुछ लिखा है, या किस जमाने में, किन हालत में, किन इलाकों में हुजूर की बेअसत बा सआदत होगी और कब आपको ताजे रिसालत पहनाया जाएगा, उसके बारे में कुछ लिखा है। तो यहूदी झूठा कहने लगा, ला कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि इन लोगों को तो डर था कि अगर हुजूर का हम इकरार कर ले रहे कि तौरात में जिस नबी के बारे में आया वही ये नबी है, तो सारे यहूदी और उनकी इत्तिबा में सारे लोग ईमान ले आएंगे। तो उनके उलमा को डर था कि फिर हमारा जेब का मसला क्या होगा। उनको सबसे बड़ा मसला जेब और ओहदे का था कि अभी जो लोग हमको सालाना टैक्स हदीये नजराने लिफाफे देते हैं वो बंद हो जाएंगे और हमारी जो एक रियासत है सरदारी है यहूदियों में वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए तो वो मना करते थे। तो बच्चा क्या कहने लगा जो बीमार था? बला हुजूर, नहीं वल्लाही या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, हम आपके औसाफ को तौरात में पाते हैं, आपकी जाहिरी सिफात बातिनी सिफात आपकी हिजरत आपका जहूर सब तौरात में लिखा हुआ है, ये मेरा बाप गलत कह रहा है। वह इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह और आप अल्लाह के सच्चे रसूल है। भैया उसने ईमान का इकरार किया या इजहार किया? पहले से ईमान कबूल कर लिया था तो बाप के सामने अभी इजहार किया, या ऐन उस वक्त पर उसने ईमान का इकरार किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, अकीमु हाजा मिन इंदी रासी, इसकी इस यहूदी बाप को यहाँ से उठाओ जो सराहने पर बैठा हुआ है, हटाओ इसको यहाँ से, निकालो इसको यहाँ से। वा लू अखाकुम, और तुम तुम्हारे भाई के वाली बन जाओ, यानी तुम्हारा ये ईमानी भाई हो गया, जब तक अभी ये जिंदा रहे उसकी इयादत भी तुम ही करना, इंतकाल कर जावे तो उसकी तजहीज तकफीन भी तुम ही करना, उठाओ इसको बाप को यहाँ से। آتی سیدنا محمد علی وسلم ورزقنا شفاعت اللہ دیکھیے آپ نے نور الیزا میں بھی یہ بات پڑھی ہے کہ المحتضر یعنی جس کی موت کا وقت قریب ہو تو وہاں سے غیر مسلموں کو ہٹا دینا چاہیے، اسی لیے کہ رحمت کے فرشتے آنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ باپ قریب میں ہے، نعوذ باللہ کہیں اس کو یہودیت کے اوپر مجبور نہ کرے، یہودیت پر دوبارہ آمادہ نہ کرے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر مشورہ دیا اس کے باپ کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ ایمان پر اس کا حسن خاتمہ ہوئے، اور وقت موت اس طرح کا کوئی غیر مسلم وہاں حاضر نہ رہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، بھیجی ہوئی، محداتن بھیجی ہوئی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے، آپ کی برکت سے آپ کی امت بھی باکرامت بن گئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر کے انسانیت کے لیے امت کے لیے بھیجا. کہتے ہیں کہ ہدیے کے اندر عام طور پر نفیس اور عمدہ چیز دی جاتی ہے، جس کا اکرام کرنا ہو اس کو نفیس اور عمدہ چیز دی جاتی ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چیز امت کو ملی تو اس میں امت کا بھی اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی عمدہ چیز اس امت کو اپنے فضل اور کرم سے عطا فرمائی.